آیت 109.
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب.
جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے ہم کیا بتائیں، تو خود ہی غیب کا علم جاننے والا ہے. تفسیر: یہ آیت حقیقت میں گزشتہ آیات کی تکمیل کرتی ہے، کیونکہ گزشتہ آیات کے ذیل میں جو حق و باطل کی شہادت کے مسئلے کے ساتھ مربوط تھیں، تقوی اور حکم خدا کی مخالفت سے ڈرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں کہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے رسالت اور ان کی ماموریت کے بارے میں سوال کرے گا اور ان سے کہے گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا.
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
وہ اپنے کسی بھی قسم کے ذاتی علم کی نفی کرتے ہوئے تمام حقائق کو علم پروردگار کے ساتھ وابستہ کر کے کہیں گے خداوندہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہی تمام پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے.
قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب.
اس طرح تمہارا ایسے علام الغیوب خدا اور ایسی عدالت سے سامنا ہوگا، اس لیے تم اپنی گواہیوں میں حق و انصاف کو ملحوظ رکھو. جو کچھ اوپر کہا جا چکا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے یوم التقوی کا مفعول ہے جو اس کی تقدیر ہے اور پہلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے. یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں. پہلا یہ کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و مرسلین اپنی امت کے گواہ اور شاہد ہیں، جبکہ اوپر والی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے علم کی نفی کرتے ہیں اور تمام چیزوں کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں باتوں کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں باتیں دو علیحدہ علیحدہ مرحلوں کے ساتھ مربوط ہیں. پہلا مرحلہ جس کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے پروردگار کے سوال کے جواب میں اظہار ادب کیا ہے اور اپنے آپ سے علم کی نفی کی ہے اور تمام چیزوں کو خدا کے علم سے وابستہ کیا ہے. لیکن بعد کے مرحلوں میں اپنی امت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس کو واضح کریں گے اور اس کی گواہی دیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بعض اوقات استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ فلاں شخص کے سوال کا جواب دو، اور شاگرد پہلے تو اظہار ادب کے طور پر اپنے علم کو استاد کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر قرار دیتا ہے اور پھر جو کچھ وہ جانتا ہے اسے بیان کرتا ہے. دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنے سے علم کی نفی کیسے کریں گے، حالانکہ وہ عام عادی علم کے علاوہ بہت سے مخفی حقائق پروردگار کی تعلیم کے ذریعے جانتے ہیں. اگرچہ اس سوال کے جواب میں مفسرین نے طرح طرح کی بحثیں کی ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق یہ بالکل واضح اور روشن ہے کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو خدا کے علم کے مقابلے میں ہیچ سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. ہماری ہستی اس کی بے پایا ہستی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ہمارا علم اس کے علم کے سامنے کوئی علم ہی شمار نہیں ہوتا. اور خلاصہ یہ ہے کہ ممکن جو کچھ بھی ہو واجب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا علم و دانش اپنے مقام پر بہت زیادہ ہے، لیکن جب اس کا قیاس علم پروردگار کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ کوئی شے شمار نہیں ہوگا. حقیقت میں عالم واقعی وہ ذات ہے کہ جو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہو اور تمام ذرات عالم کے ایک دوسرے سے اصل و پیوند سے باخبر ہو، اور اس جہان کی تمام خصوصیات سے کہ جو ایک وحدت کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے آگاہ ہو، اور یہ صفت صرف خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے. ہم نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت پیغمبروں اور اماموں سے ہر قسم کے علم غیب کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتی، جیسے کہ بعض لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ کیونکہ علم غیب ذاتی طور پر تو اس ہستی سے ہی مربوط ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی بالذات اس قسم کے علم کا حامل نہیں ہے، بلکہ جتنا خدا نے اسے علم غیب دیا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس چیز کی گواہ ہیں، کہ جن میں سے سورہ جن کی آیہ 26 میں ہے،
عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول۔
خداوند تعالی عالم الغیب ہے، اور سوائے ان رسولوں کے کہ جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ہے، اور کسی کو اپنے علم غیب سے آگاہ نہیں کرتا۔ نیز سورہ ہود کی آیہ 49 میں ہے،
تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ،
یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھ پر وحی کرتے ہیں۔ ان آیات اور ان جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب ذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن جس شخص کے لیے وہ جتنا مصلحت سمجھتا ہے اسے تعلیم دیتا ہے، اور اس کی کمیت و کیفیت اس کی خواہش اور مشیت سے مربوط ہے۔ آیت 110،
اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہیں، کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی ہے، اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ہماری اجازت سے صحت یاب کر دیتے تھے، اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم معجزات لے کر آئے، اور ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تفسیر مسیح پر انعامات الہی۔ یہ آیت اور سورہ مائدہ کے آخر تک بعد والی آیات حضرت عیسیٰ کی سرگزشت اور ان نعمات سے مربوط ہیں جو آن جناب علیہ السلام اور ان کی امت کو بخشی گئیں، اور وہ یہاں پر مسلمانوں کی بیداری اور آگاہی کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی ہے۔
اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ،
اس تفسیر کے مطابق اوپر والی آیات ایک مستقل بحث شروع کر رہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے تربیتی پہلو رکھتی ہے، اور اس کا اسی دنیا کے ساتھ ربط ہے۔ لیکن بعض مفسرین مثلا طبرسی، بیضاوی اور ابو الفتح رازی نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کا ضمیمہ ہے، اور اس کا ربط ان سوالات اور باتوں سے ہے جو خداوند تعالی قیامت کے دن پیغمبروں سے کرے گا، اور اس بنا پر قالا جو فعل ماضی ہے یہاں پر یقولو یعنی فعل مضارع کے معنی میں ہوگا، لیکن یہ احتمال ظاہر آیت کے خلاف ہے، خاص طور پر جبکہ معمول یہ ہے کہ کسی کے لیے نعمتوں کا شمار کرنا اس میں روح شکر گزاری زندہ کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، جبکہ قیامت میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اپنی نعمات کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ پہلے کہتا ہے، میں نے تجھے روح القدس کے ذریعے تقویت دی ہے۔ روح القدس کے معنی کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد اول میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ تفسیر نمونہ جلد اول، اردو ترجمہ، صفحہ 252۔ خلاصہ یہ کہ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وحی لانے والا فرشتہ یعنی جبرائیل ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہی غیبی طاقت ہو جو حضرت عیسیٰ کو معجزے دکھانے اور رسالت کے کام سر انجام دینے کے لیے تقویت دیتی تھی، اور یہ چیز انبیاء کے علاوہ دوسروں میں بھی ضعیف تر درجے میں موجود ہوتی ہے۔ نعمات الہی میں سے دوسری نعمت تجھ پر یہ ہے کہ روح القدس کی تائید کے ذریعے تو لوگوں کے ساتھ گہوارے میں اور پختہ کار ہو کر گفتگو کرتا تھا۔
اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا،
یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تیری گہوارے کی باتیں بھی بڑے ہونے کے بعد کی باتوں کی مانند پختہ اور جچی تلی ہوئی تھیں، اور وہ بچوں کی طرح بے وزن نہیں ہوتی تھیں۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
کتاب کے ذکر کے بعد تورات و انجیل کا تذکرہ، جبکہ وہ بھی آسمانی کتابوں میں سے ہیں، حقیقت میں اجمال کے بعد تفصیل کی صورت میں ہے۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ تو میرے حکم سے پرندے کی شکل کی ایک چیز مٹی سے بناتا تھا، اس کے بعد اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے ایک زندہ پرندہ ہو جاتی تھی۔
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي،
پانچویں نعمت یہ ہے کہ تو میرے اذن سے مادر ذات اندھے اور برس کی بیماری میں مبتلا شخص کو شفا دیتا تھا۔
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي،
اور تو میرے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کیا کرتا تھا۔
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي،
اور بالآخر میری نعمتوں میں سے ایک اور نعمت تجھ پر یہ تھی کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھے نقصان پہنچانے سے اس وقت باز رکھا جبکہ ان کے کافر تیرے واضح اور روشن دلائل کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں کھلا جادو کہنے لگے۔ میں نے اس تمام شور و غل اور سخت ہر دھرم دشمنوں کے مقابلے میں تیری حفاظت کی تاکہ تو اپنی دعوت کو آگے بڑھا سکے۔
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
یہاں پر ایک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں چار مرتبہ لفظ بإذن، میرے حکم سے، دہرایا گیا ہے تاکہ حضرت عیسیٰ کے لیے غلو اور ادعائے الوہیت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، یعنی جو کچھ وہ انجام دیتے تھے اگرچہ بہت عجیب و غریب اور حیرت انگیز تھا اور خدائی کاموں کے ساتھ شباہت رکھتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام خود عیسیٰ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ یہ سب کام خدا کی طرف سے انجام پذیر ہوتے تھے۔ وہ ایک بندہ خدا تھے اور خداوند تعالیٰ کے تابع فرمان تھے، اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ خدا لا یزال کی قدرت سے تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ مربوط تھیں، تو اس آیت میں ان نعمتوں کو ان کی والدہ جناب مریم کے لیے بھی نعمت کیوں شمار کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ جو نعمت بیٹے تک پہنچتی ہے وہ حقیقت میں اس کی ماں کو بھی پہنچتی ہے، کیونکہ دونوں ایک اصل سے ہیں اور ایک ہی درخت کی شاخ اور جڑ ہیں۔ ضمنی طور پر جیسا کہ ہم سورہ آل عمران کی آیہ 49 کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں، یہ آیت اور اسی قسم کی آیات اولیاء خدا کی ولایت تکوینی کے واضح دلائل میں سے ہیں، کیونکہ مسیح کے قصے میں مردوں کو زندہ کرنے، مادر ذات اندھوں اور لا علاج بیماروں کو شفا دینے کو مسیح کی ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے، البتہ اذن و فرمان خدا کے ساتھ۔ اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات عین ممکن ہے کہ خداوند تعالی عالم تکوین میں تصرف کرنے کے لیے اس قسم کی قدرت کسی شخص کے اختیار میں دے دے کہ وہ کبھی کبھی اس کے اعمال انجام دے لیا کرے۔ اور اس آیت کی تفسیر انبیاء کے دعا کرنے اور خدا کی طرف سے ان کی دعا قبول ہونے کے ساتھ کرنا مکمل طور پر ظواہر آیات کے خلاف ہے۔ البتہ اولیاء خدا کی ولایت تکوینی سے ہماری مراد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جیسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اس مقدار سے زیادہ کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے جلد 2 کی طرف رجوع کریں، تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ 125، اردو ترجمہ، آیات 111 تا 115۔
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔
اور جب ہم نے حواریین کی طرف الہام کیا کہ ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم۔
اور جب حواریین نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارے رب میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔
ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور اطمینان قلب پیدا کریں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم خود بھی اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں۔
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔
عیسیٰ بن مریم نے کہا، خدایا، پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔
قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمين۔
پروردگار نے کہا کہ ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ عالمین میں کسی پر نہیں کیا۔ تفسیر: حواریوں پر مائدہ کے نزول کا واقعہ۔ اس بحث کے بعد جو مسیح اور ان کی والدہ کے بارے میں نعمات الہی کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں بیان ہو چکی ہے، ان آیات میں ان نعمات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حواریوں یعنی حضرت عیسیٰ کے نزدیکی اصحاب و انصار کو بخشی گئی ہیں۔ پہلے فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے بھیجے ہوئے مسیح پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے، خدایا گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔
البتہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لفظ وحی قرآن کریم میں ایک وسیع معنی کا حامل ہے، اور ان وحیوں میں منحصر نہیں ہے کہ جو پیغمبروں پر نازل ہوتی ہیں، بلکہ وہ الہام بھی جو مختلف افراد کے دلوں پر ہوتے ہیں اور اس کے مصداق ہیں۔ اور اسی لیے مادر موسیٰ کے بارے میں سورہ قصص آیہ 7 میں وحی کا لفظ آیا ہے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔
ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، اور جب اس کے بارے میں تمہیں ڈر ہو تو اسے دریا میں پھینک دو۔ یہاں تک کہ حیوانات کے طبعی و فطری الہامات کے لیے بھی قرآن میں لفظ وحی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ شہد کی مکھیوں کے لیے ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے وہ وحی مراد ہو جو حضرت مسیح کے ذریعے اور معجزات کی شکل میں ان کی طرف بھیجی جاتی تھی۔ ہم نے حواریوں کے بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ کے اصحاب اور شاگردان خاص کے لیے جلد 2 صفحہ 129 پر بحث کی ہے، اردو ترجمے میں دیکھیے۔ اس کے بعد مائدہ آسمانی کے نزول کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، مسیح کے اصحاب خاص نے حضرت عیسیٰ سے کہا، کیا تیرا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے غذا بھیج سکتا ہے؟
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء۔
مائدہ لغت میں خوان، دسترخوان اور طبق کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس غذا کو بھی کہتے ہیں جو اس میں رکھی ہوئی ہو۔ اصل میں یہ مید کے مادے سے بنایا گیا ہے جس کے معنی حرکت دینے اور ہلانے کے ہیں، اور شاید دسترخوان اور غذا پر مائدہ کا اطلاق اس نقل و انتقال کی وجہ سے ہی ہو جو ان میں صورت پذیر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح نے اس مطالبے پر کہ جس میں ایسے ایسے معجزات و آیات دکھانے کے باوجود شک اور تردد کی بو آ رہی تھی، غور کیا اور انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔
قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔
لیکن انہوں نے جلد ہی حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ ہمارا اس مطالبے سے کوئی غلط مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ہماری کسی ہٹ دھرمی کی غرض پوشیدہ ہے، بلکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم اس مائدہ میں سے کھائیں، اور آسمانی غذا کے کھانے سے نوازیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ غذا مسلمہ طور پر روح انسانی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں راحت پیدا ہوگی اور اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ عظیم معجزہ دیکھنے سے ہم علم الیقین کی سرحد تک پہنچ جائیں گے، اور یہ جان لیں گے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ ہم اس پر گواہی دے سکیں۔
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔
جب حضرت عیسیٰ ان کے اس مطالبے میں ان کی حسن نیت سے آگاہ ہوئے تو ان کی درخواست کو بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ خداوندہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ بھیج جو ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی شمار ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما کہ تو ہی بہترین روزی رساں ہے۔
قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة
من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
اس میں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کی درخواست کو بہت ہی عمدہ طریقے سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، جس میں حق طلبی کی روح کا اظہار بھی پایا جاتا ہے اور اجتماعی و عمومی مصالح کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. خداوند تعالیٰ نے اس دعا کو، جو کہ حسن نیت اور خلوص کے ساتھ دل سے نکلی تھی، قبول کر لیا اور ان سے فرمایا کہ میں اس قسم کا مائدہ تم پر نازل کروں گا، لیکن اس بات پر بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اس مائدہ کے اترنے کے بعد تمہاری ذمہ داری بہت سخت ہو جائے گی، اور اس قسم کا واضح معجزہ دیکھنے کے بعد جس شخص نے راہ کفر اختیار کی تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں سے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی.
قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين.
چند ضروری نکات. ان آیات میں چند ایسے نکات ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. ایک، مائدہ کے مطالبے سے کیا مراد تھی؟ اس میں تو شک نہیں کہ حواریین اس درخواست میں کوئی برا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور ان کا مقصد حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں ہٹ دھرمی کرنا نہیں تھا، بلکہ مزید اطمینان کی جستجو تھا تاکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں جو شکوک و شبہات اور وسوسے باقی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مطلب کو استدلال کے ذریعے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تجربے کی بنیاد پر بھی ثابت کر لیتا ہے، لیکن جب مسئلہ زیادہ اہم ہوتا ہے تو بہت سے وسوسے اور شکوک و شبہات اس کے دل کے گوشوں میں باقی رہ جاتے ہیں. لہٰذا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا تو بار بار کے تجربے اور آزمائش کے ذریعے، اور یا استدلال علمی کو عینی مشاہدات کے ساتھ بدل کر شکوک و شبہات اور وسوسوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اکھاڑ کر پھینک دے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، باوجود اس کے کہ وہ ایمان و یقین کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، پھر بھی خداوند تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مسئلہ معاد کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کریں، تاکہ ان کا وہ ایمان جو عزرو علم تھا عین الیقین اور شہود سے بدل جائے. لیکن اس سبب سے کہ حواریوں کے مطالبے کا ظاہری طور پر جو مطلب نکلتا تھا وہ چپتا ہوا معلوم ہوتا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ نے اسے بہانہ جوئی پر محمول کیا اور ان پر اعتراض کیا. لیکن جب انہوں نے کافی وضاحت کے ساتھ اپنا مقصد روشن کر دیا تو حضرت عیسیٰ نے بھی ان کی بات کو تسلیم کر لیا. دو، هل یستطیع ربک سے کیا مراد ہے؟ مسلمہ طور پر ابتدا میں یہ جملہ یہی معنی دیتا ہے کہ حواریین نزول مائدہ کے سلسلے میں قدرت خدا میں شک رکھتے تھے، لیکن اس کی تفسیر میں اسلامی مفسرین کے بعض بیانات جالب نظر ہیں. پہلا یہ کہ درخواست انہوں نے ابتدائی کار میں کی تھی جبکہ وہ مکمل طور پر صفات خداوندی سے آشنا نہیں ہوئے تھے. دوسرا یہ کہ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس میں مصلحت ہے کہ وہ اس قسم کا مائدہ ہم پر نازل کر دے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے یہ کہے کہ میں اپنی ساری دولت فلاں شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یعنی میں اس میں مصلحت نہیں سمجھتا، نہ یہ کہ میں قدرت نہیں رکھتا. تیسرا یہ کہ یستطیعو کا معنی یستجیب ہو، کیونکہ مادہ تو کا معنی انقیاد و مطیع ہونا ہے، اور جب وہ باب استفعال میں چلا جائے تو پھر اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے. اس بنا پر اس جملے کا یہ معنی ہوگا کہ کیا تیرا پروردگار ہماری اس بات کو قبول کر لے گا کہ آسمانی مائدہ ہم پر نازل کرے. تین، یہ آسمانی مائدہ کیا تھا؟ یہ آسمانی مائدہ جن چیزوں پر مشتمل تھا ان کے بارے میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن احادیث میں، کہ جن میں سے ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھانا چند روٹیاں اور چند مچھلیاں تھیں۔ شاید اس قسم کے معجزے کے مطالبے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بنی اسرائیل پر مائدہ آسمانی اترا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ سے اسی قسم کا تقاضا کیا۔ چار، کیا ان پر کوئی مائدہ نازل ہوا؟ باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا آیات نزول مائدہ کو تقریباً صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں، کیونکہ خداوند تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے نزول مائدہ کی تردید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حواریین نے نزول مائدہ کے بعد سخت ذمہ داری کا احساس کیا تو انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا، لیکن حق بات یہ ہے کہ مائدہ ان پر نازل ہوا۔ پانچ، عید کسے کہتے ہیں؟ عید لغت میں مادہ عود سے ہے، جس کے لغوی معنی بازگشت، لوٹ آنے کے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں کو جن میں کسی قوم و علت کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے جیسی کامیابیوں اور راحتوں کی طرف پلٹ آتی ہے، عید کہا جاتا ہے۔ اسلامی عیدوں کو اس مناسبت سے عید کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ایک مہینے کی اطاعت کے بعد یا حج کا عظیم فریضہ انجام دینے کی وجہ سے روح میں پہلی سی فطری صفائی اور پاکیزگی لوٹ آتی ہے، اور وہ آلودگیاں جو خلاف فطرت ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چونکہ نزول مائدہ کا دن کامیابی، پاکیزگی اور خدا پر ایمان لانے کی طرف بازگشت کا دن تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ نے اس کا نام عید رکھا۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے، مائدہ کا نزول اتوار کے دن ہوا تھا، لہٰذا شاید عیسائیوں کے نزدیک اتوار کے احترام کی علتوں میں سے ایک علت یہ بھی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام سے نقل شدہ ایک روایت میں ہے کہ ہر وہ دن کہ جس میں خداوند تعالی کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ نہج البلاغہ، کلمات قصار، صفحہ 428۔ یہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ گناہ کو چھوڑنے کا دن کامیابی، پاکیزگی اور فطرت اولیہ کی طرف لوٹنے کا دن ہے۔ چھ، عذاب شدید کس بنا پر تھا؟ یہاں پر ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب ایمان مرحلہ شہود اور عین الیقین کو پہنچ جائے، یعنی حقیقت کو آنکھ سے دیکھ لے اور کسی قسم کے تردد اور وسوسے کی گنجائش باقی نہ رہے، تو پھر ایسے شخص کی ذمہ داری اور مسئولیت بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ وہ سابق انسان نہیں ہے کہ جس کا ایمان پایۂ شہود پر نہیں تھا اور کبھی کبھار اس میں وسوسے پیدا ہو جاتے تھے، وہ ایمان اور ذمہ داری کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کی تھوڑی تقصیر اور کوتاہی بھی مجازات شہید اور سخت سزا کا سبب بنے گی، اسی لیے تو انبیاء اور اولیاء خدا کی مسئولیت بہت سخت تھی، اس طرح کہ وہ ہمیشہ اس سے وحشت و پریشانی میں رہتے تھے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس قسم کی باتوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ مثلا اصولی طور پر ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کے شہر اور علاقے میں کئی بھوکے ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، لیکن جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ ایک بے گناہ انسان بھوک کی شدت سے فریاد کر رہا ہے، تو اب اس کی جواب دہی کی صورت بدل جائے گی اور سخت تر ہو جائے گی۔ سات، عہد جدید اور مائدہ۔ موجودہ چاروں انجیلوں میں مائدہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہے جس طرح کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، اگرچہ انجیل یوحنا باب 21 میں ایک بیان ایسا موجود ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلانے اور ان کی طرف سے روٹی اور مچھلی کے ساتھ معجزانہ طور پر دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مائدہ آسمانی اور حواریوں کے مسئلے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ الہدیٰ الی الدین المصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 239۔ کتاب اعمال رسولان میں بھی جو عہد جدید کی ایک کتاب ہے، پطرس نامی ایک حواری پر نزول مائدہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی اس بحث سے الگ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے ایسے حقائق ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے مگر وہ موجودہ انجیلوں میں نہیں ہے، ایسے ہی جیسا کہ بہت سے ایسے مطالب ہیں جو انجیلوں میں لکھے ہوئے ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نزول مائدہ کے واقعے کے سلسلے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ الہدیٰ الی دین المصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 239، آیات 116-118۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔
اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو، تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں، تو تو غیب کا جاننے والا بھی ہے۔
ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔
میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگران ہے۔
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔
اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو ہی صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ تفسیر: حضرت مسیح کی اپنے پیروکاروں کے شرک سے بیزاری۔ یہ آیات قیامت کے دن خدا کی حضرت مسیح سے گفتگو کے بارے میں ہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بعد کی چند آیات میں ہے کہ
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،
آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں بچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور یہ بات مسلم ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم،
کا جملہ اس پر دوسری دلیل ہے کہ یہ گفتگو مسیح کی نبوت و رسالت کا زمانہ گزرنے کے بعد کی ہے، اور آیت کی ابتدا قالا کے جملے کے ساتھ کرنا کہ جو فعل ماضی کے لیے ہے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ قیامت سے مربوط مسائل زمانے ماضی کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ چیز قیامت کے قطعی و یقینی ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس کا زمانہ آئندہ میں واقع ہونا ایسا مسلم ہے گویا کہ وہ زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے، لہٰذا اسے فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند تعالی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود قرار دو اور ہماری پرستش کرو۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، بلکہ صرف توحید اور عبادت خدا کی دعوت دی ہے، لیکن اس استفہام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کی امت کے سامنے اقرار لے کر ان کی امت کا جرم ثابت کیا جائے۔ مسیح علیہ السلام اس سوال کے جواب میں انتہائی احترام کے ساتھ چند جملے کہیں گے۔ ایک، پہلے خداوند تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک و شبیہ سے پاک بیان کرتے ہوئے کہیں گے، اے خدا، تو ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔
قال سبحانك۔
دو، کس طرح ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لیے شائستہ اور مناسب نہیں ہے؟
ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔
حقیقت میں نہ صرف اس بات کے کہنے کی وہ اپنے سے نفی کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر میں اس قسم کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا، اور اس قسم کی گفتگو میرے مرتبے و مقام کے ساتھ ہرگز سازگار ہی نہیں۔ تین، اس کے بعد پروردگار عالم کے علم بے پایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری گواہ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ تو اس سے بھی آگاہ ہے جو میری روح کے اندر ہے، جبکہ میں اس سے بے خبر ہوں جو تیری ذات پاک میں ہے، کیونکہ تو علام الغیوب ہے اور تمام رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔
ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔
یہاں پر لفظ نفس کا اطلاق روح اور جان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نفس کا ایک معنی ذات ہے، جیسے کہتے ہیں وہ بنفس نفیس آئے۔ چار، میں نے جو بات ان سے کہی ہے وہ صرف وہی تھی جس کے لیے تو نے مجھے مامور کیا تھا، اور وہ یہ کہ میں انہیں تیری عبادت کی طرف دعوت دوں اور ان سے کہوں کہ اس خدائے یگانہ کی پرستش کرو کہ جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔
ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم۔
پانچ، اور جس وقت تک میں ان کے درمیان رہا ان کا نگران و گواہ تھا، اور میں نے انہیں راہ شرک اختیار نہیں کرنے دیا، لیکن جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران و نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔
توفع کے معنی کے بارے میں اور یہ کہ اس سے مراد مرنا نہیں ہے، سورہ آل عمران کی آیہ 55 کے ذیل میں صفحہ 341 پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے، جلد 2، اردو ترجمہ۔ 6، ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی حکم تو تیرا ہی چلے گا، اور جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ اب اگر تو ان کے اس عظیم انحراف پر سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور وہ تیری اس سزا سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے، اور تیرا یہ حق تیرے نافرمان بندوں کے لیے ثابت ہے، اور اگر تو بخش دے اور ان کے گناہوں کی طرف سے چشم پوشی کر لے تو تو توانا و حکیم ہے، نہ تو تیری بخشش ہی کمزوری کی علامت ہے اور نہ ہی تیری سزا حکمت و حساب سے خالی ہے۔
ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔
دو سوال اور ان کا جواب۔ ایک، کیا عیسائیوں کی تاریخ میں کہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ مریم کو اپنا معبود قرار دیتے ہوں، یا یہ کہ وہ صرف تثلیث یعنی تین خداؤں، باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس کے قائل تھے؟ اور اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے نظریے کے مطابق روح القدس باپ خدا اور بیٹا خدا کے درمیان واسطہ ہے، اور وہ مریم کے علاوہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ عیسائی حضرت مریم کو خدا تو نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اور ان کے مجسمے کے سامنے مراسم عبادت سر انجام دیتے رہے تھے، جیسا کہ بت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے پھر بھی انہیں عبادت میں خدا کا شریک سمجھتے تھے، اور زیادہ واضح الفاظ میں اللہ بمانی خدا اور اللہ بمانی معبود میں فرق ہے۔ عیسائی جناب مریم کو الہ یعنی معبود جانتے تھے نہ کہ خدا۔ ایک مفسر کی تعبیر کے مطابق اگرچہ کوئی عیسائی فرقہ الہ اور معبود کا اطلاق جناب مریم پر نہیں کرتا بلکہ انہیں صرف خدا کی ماں سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے سامنے خضوع و خشوع اور مراسم عبادت بجا لاتے ہیں، چاہے یہ نام ان کے لیے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بیروت میں عیسائیوں کے مجلہ مشرق کے 7ویں سال کے 9ویں شمارے میں پوپ بیوس نہم کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر حضرت مریم کی شخصیت کے بارے میں چند قابل ملاحظہ مطالب منتشر ہوئے تھے۔ اس شمارے میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا تھا کہ مشرقی گرجوں میں بھی مغربی گرجوں کی طرح حضرت مریم کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی مجلے کے 5ویں سال کے 14ویں شمارے میں ایک مقالہ انستاس کرملی کے قلم سے لکھا ہوا درج تھا، جس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ حضرت مریم کی عبادت کے مسئلے کے سلسلے میں عہد عتیق اور تورات سے بھی کوئی دلیل پیدا کی جائے۔ چنانچہ وہ سانپ، شیطان اور عورت ہوا کی دشمنی کی داستان کو مریم کے عنوان سے تفسیر کرتا ہے۔ اس پر حضرت مریم کی پرستش اور عبادت ان میں موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح ایسے الفاظ میں جس سے شفاعت کی بو آتی ہے اپنی امت کے مشرکین کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے ہیں اور یہ کیوں عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو عزیز و حکیم ہے؟ اس کے جواب میں اس نقطے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر حضرت عیسیٰ کا ہدف شفاعت ہوتا تو آپ یوں فرماتے کہ انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ خدا کا غفور الرحیم ہونا مقام شفاعت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی عزیز و حکیم کے ساتھ توصیف کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے شفاعت اور بخشش کی درخواست منظور نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدف اصلی اپنی ذات سے ہر قسم کے اختیار کی نفی کرنا اور معاملے کو پروردگار کے سپرد کرنا ہے، یعنی یہ کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے دے، اگرچہ نہ تیری سزا بغیر دلیل کے ہے اور نہ ہی تیری بخشش بغیر علت و سبب کے ہے، اور ہر حالت میں میری قدرت و توانائی سے تو باہر ہی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان کسی گروہ نے اپنے اشتباہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے توبہ کی راہ اختیار کر لی ہو اور یہ جملہ اس گروہ کے بارے میں ہو۔ آیات 119-120۔
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔
اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔
للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ کے لیے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تفسیر: عظیم کامیابی۔ روز قیامت خداوند تعالی کی حضرت عیسیٰ سے گفتگو، جس کی تشریح گزشتہ آیات میں ہو چکی ہے، کہ ذکر کے بعد اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالی اس گفتگو کے بعد یوں فرماتا ہے: آج کا دن وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔
قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،
یقیناً اس جملے میں صدق اور راستی سے مراد دنیا میں گفتار و کردار اور راستی و سچائی ہے جو آخرت میں مفید ہوگی، ورنہ آخرت کی سچائی اور راستی جو کہ محل تکلیف ہی نہیں ہے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ اس دن کی تو حالت و کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ کوئی شخص سچائی کے سوا کچھ اور کہہ ہی نہ سکے گا۔ یہاں تک کہ سب ہی گناہگار و خطا کار اپنے اپنے اعمال بد کا اعتراف کر لیں گے اور یوں اس دن جھوٹ بولنے کا کوئی وجود ہی نہ ہوگا۔ اس بنا پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اپنی رسالت کا کام انجام دیا اور سچائی اور درستی کے سوا انہوں نے اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے سچے پیرو یا باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے سچے پیروکار جو اس دنیا میں سچائی کی راہ پر گامزن ہوئے، وہ اپنے اعمال سے پوری طرح بہرہ مند ہوں گے۔ ضمناً اس جملے سے اجمالی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدق و راستی میں تمام نیکیوں کا خلاصہ آ جاتا ہے، گفتار میں صداقت و راستی اور عمل میں صداقت و راستی، اور قیامت کے دن صرف صداقت و راستی ہی وہ سرمایہ ہے کہ جو کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سچوں کو ملنے والی جزا کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے، ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔
اور اس مادی نعمت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خدا بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہیں۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اور اس میں شک نہیں کہ یہ عظیم نعمت جو مادی اور معنوی نعمت کی جامع ہے، بہت بڑی کامیابی شمار ہوگی۔
ذلك الفوز العظیم۔
یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں بہشت کے باغوں کا اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد خدا کی اپنے بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی کی نعمت کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد
ذلك الفوز العظیم
کا جملہ ہے۔ اس سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ طرفین کی یہ رضایت و خوشنودی کس قدر اہمیت کی حامل ہے، خدا کی بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں میں غرق ہو، لیکن جب وہ یہ احساس کرے گا کہ اس کا مولا اور اس کا معبود و محبوب اس سے ناراض ہے، تو وہ تمام نعمتیں اس کی روح کے لیے تلخی اور اذیت کا سبب بن جائیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو ہر چیز میسر ہو، لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر راضی اور قانع نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام نعمتیں اس کیفیت کے ساتھ اس کو خوشبخت نہیں رکھ سکتی، اور اسے اندرونی تکلیف ہمیشہ آزار میں رکھے گی، اور روحانی اطمینان جو کہ سب سے بڑی نعمت الہی ہے اس سے چھین لے گی۔ علاوہ ازیں جب خدا کسی سے خوش ہوگا تو جو کچھ وہ چاہے گا خدا اسے دے دے گا، اور جب یہ اس کو وہ کچھ دے دے جو وہ چاہتا ہے تو وہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا انسان سے خوش ہو اور وہ بھی اپنے خدا سے راضی ہو۔ آخری آیت میں آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پر خدا کی حاکمیت و مالکیت کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اس کی قدرت کی عمومیت تمام چیزوں پر بیان ہوئی ہے۔
للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ تذکرہ حقیقت میں خدا سے بندوں کی رضا و خوشنودی کی دلیل اور علت کے عنوان سے آیا ہے، کیونکہ جو ہستی تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہو اور جو سراسر عالم ہستی پر حکومت رکھتی ہو، وہ قدرت رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے بندے اس سے چاہیں وہ انہیں بخش دے اور انہیں خوشنود و راضی کرے۔ زمینی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مریم کی پرستش کے سلسلے میں عیسائیوں کے عمل کے غلط ہونے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ عبادت کے لائق تو صرف وہ ذات ہے جو سراسر عالم آفرینش پر حکمران ہو، نہ کہ مریم جو کہ مخلوق ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ مائدہ کی تفسیر اختتام کو پہنچتی ہے۔